इंशाअल्लाह ताला देखते हैं तफसीर आयत नंबर 11 से 25 तक की।
वयदु अल इंसानु, और मांगता है इंसान, पुकारता है इंसान, दुआ करता है इंसान, बिशर शर की, दुआहु दुआ अपनी, बिल खैर बदले खैर के, इंसान शर की दुआ करता है बजाय इसके कि वो भलाई की दुआ करे। ये कब होता है? कभी ऐसा हुआ आपने देखा कभी? जब माएं बड़ी गुस्से के अंदर होती हैं, बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं, तो कभी आपने देखा है शर की दुआ करने लगती हैं बजाय खैर की? एक एग्जांपल दे रही हूँ, कहने लगती हैं अच्छा चले क्यों नहीं जाते तुम, कहीं मुसीबत हो कहीं से जाओ चले जाओ, पता नहीं ये ना ही होते तो अच्छा था। इस तरह की यानी बातें, बुरी बुरी बातें मुंह से निकालते हैं बजाय इसके कि कोई भलाई की बात निकालने, बुराई की बात मुंह से निकालने लगते हैं। वह कैनल इंसान और आयूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। असल में जल्दबाजी की वजह से, और वो जल्दबाजी भी क्यों होती है, बेसब्रापन है ना, सब्र नहीं है, तो इंसान ऐसी बद्दुआओं की सी बात करने लगता है। आपने बहुत दफा सुना होगा कई लोग कहते हैं हाय इससे तो बेहतर था मैं मारी जाती, मैं ना ही होती, मैं फला होती, यानी बुरी बात अपने लिए निकालता है, कभी जज्बात में आके, कभी गुस्से में आके, कभी बेसब्री में, कभी इसमें। तो लानत मलामत भी करने लगता है इसी तरह, कभी कभी अपने माल पे या अपने घर के ऊपर या अपनी औलाद के ऊपर भी लानत मलामत करने लगता है। और अगर अल्लाह ताला इब्ने अब्बास ने यह फरमाया इस आयत की तफसीर में कि जब वो इंसान गुस्से और गजब के अंदर कहता है ए अल्लाह इस पे लानत फरमा, इस पे गजब फरमा, तो अगर इसकी दुआ जल्दी कबूल कर ली जाए, जैसे खैर की दुआ वो चाहता है ना कि जल्दी कबूल हो जाए, इस तरह अगर ये कबूल कर ली जाए तो वो तो हलाक ही हो जाए। और कतादा ने फरमाया इंसान अपने माल और औलाद पे लानत करता है और उनकी हलाकत की दुआ करता है, अल्लाह ताला अगर इसकी ये दुआ कबूल कर ले तो वो हलाक हो जाए। तो यानी देखो इंसान अपने लिए ही मुसीबत मांगने लगता है, अपने लिए ही परेशानी मांगने लगता है, और अपनी जल्दबाजी की वजह से सिर्फ। इसीलिए हदीस में आता है अपनी जान और माल के लिए बददुआ ना करो, ऐसा ना हो किसी कबूलियत की घड़ी में कोई ऐसा कलमा जुबान से निकल जाए तो फिर इंसान बाद में पिछताए। वाकई वो फिर अल्लाह माफ करे, कभी कभी वो बात सामने आ भी जाती, कभी माँ बाप वो यानी ऐसे इस वक्त में सताया होता है, वो कहते हैं अच्छा अब अल्लाह करे फिर तुम्हें भी इस तरह, तो वो फिर बात सामने आ जाती है और सबके लिए बाद में फिर एक परेशानी होती है, औलाद के लिए भी होती है, माँ बाप के लिए होती है, फिर इंसान पछताता मैंने क्यों ये कह दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे इतनी प्यारी बात एक है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक दुआ किया करते, सही मुस्लिम में है वो, बहुत ही खूबसूरत बात है। हम अपनी सुबान में बेशक इस बात को समझ लें तो फिर हम खुद भी मांग लिया करें इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं सिर्फ एक इंसान ही तो हूँ, इंसान की तरह मुझे भी गुस्सा आता है, और मैं तुझसे ये अहद करता हूँ और तू इस अहद के खिलाफ ना करना कि मैं जिस मोमिन को भी अजियत दू या बुरा कहूं या उसको मारूं तो इस चीज को उसके गुनाहों का कफारा कर दे और इसको ऐसी इबादत कर दे जिसकी वजह से वो कयामत के दिन तेरा कुर्ब हासिल करे। यानी अगर मैं इसको बुरा कुछ कह भी दूं तो ये नहीं, ये मेरी बदुआ उसके हक में इस तरह से नहीं कबूल हो, बल्कि इसको भी उसके गुनाहों का कफारा बना देना। राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्नद अहमद में भी है कि मैंने अल्लाह से सवाल किया था कि मेरे अहल में से जो शख्स मेरी दुआए जरा का मुस्तहिक ना हो तो इसके हक में मेरी दुआए जरा को दुआए रहमत बना देना। ठीक है, तो हम भी ये कह सकते हैं अल्लाह हमारे, हम इंसान है, हमारे से कभी अगर गुस्से के अंदर कोई ऐसी बात अपने लिए, घर वालों के लिए, किसी के लिए निकल जाए, या अल्लाह तो उसको कबूल ना करना, उसको दुआए रहमत बना देना। ठीक है, तो एक तो ये इसका माना हो गया। दूसरा माना ये है दुआ करता है कभी शर की बजाय भलाई करने, भलाई की दुआ करने के, वो माना ये है कि इंसान बाज दफा वो दुआएं करता है जिसमें उसके लिए शर होता है। अब उस बेचारे को पता नहीं, वो अपने लिए दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मुझे फलां जगह पे शादी हो जाए, या मेरे बच्चे की फलां जगह पे ये रिश्ता हो जाना चाहिए, बस ये जरूर हो, इतनी दुआ करता है, इतनी दुआ करता है। اب وہ دعا نہیں قبول ہوتی. اب وہ کہتا ہے دیکھو میں نے اتنی دعا کی اور میری دعا نہیں قبول ہوئی. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے لیے کتنا بڑا شر مانگ رہا تھا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نتیجہ دکھا دے تو کبھی بھی وہ دعا نہ مانگے. تو اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ کہتے ہیں مجھے یہ جاب مل جائے, وہ جاب نہیں اچھی آپ کے لیے, آپ نے اتنی دعائیں کی پھر آپ کو نہیں ملتی ہے, پھر آپ مایوس ہونے لگتے ہیں. حالانکہ اس میں شر تھا. کبھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی مال و دولت مانگنے لگتا ہے, یا انسان بعض لوگ مثلاً اولاد مانگتے ہیں, ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی, ان کو نہیں پتا کہ جو اولاد وہ مانگ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دے رہا کہ اس میں شر ہو ان کے لیے. یا کوئی بیٹا مانگتا ہے, وہ چاہتا ہے بس جلدی میری, کانل انسان عجولا, انسان اتنا جلد باز ہے نا کہ بس چاہتا ہے جلدی میری دعا قبول ہو جائے. اب وہ چاہتا ہے میرا بس بیٹا اللہ مجھے دے دے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کو بیٹا اگر دے دیا تو جیسے وہی سورہ کہف کے اندر ہم انشاءاللہ واقعہ پڑھیں گے کہ وہ ماں باپ کو ستانے والا ہوگا, وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. کس کو کیا پتا کون کس طرح کا ہو. تو ہو سکتا ہے اسی بیٹے کے ہاتھوں کل وہ کہہ رہے ہوں اللہ اس سے تو بہتر تھا کہ میرا بیٹا ہی نہ ہوتا, اس سے بہتر تو میری اولاد نہ ہوتی جیسی یہ اولاد. تو یعنی ہم نہیں جانتے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے. تو شر کی دعا انسان کبھی کبھی کر خیر کی راہ ہوتا ہے, اپنے طور پہ خیر کی کر, مگر اس کے اندر ہی شر ہوتا ہے اس کے لیے. تو انسان کو نہیں پتا چلتا کہ وہ بظاہر جس کو خیر سمجھ رہا ہے اس کا انجام کیا ہے, مگر اللہ کو پتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز دور رکھتے ہیں. مگر انسان چاہتا ہے بس جلدی مل جائے, آج ہی لا, آج ہی لا چاہتا ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اجلت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, جلد بازی جو ہے نا شیطان کی چیز ہے. ایون دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو تو بےتابی نہ آنے دو, کیونکہ دعا کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہوتا. یعنی دعا کے بعد بھی ایسے نہ کرو جلدی میری دعا قبول ہو جائے, ابھی تک نہیں ہوئی, اتنی دیر ہو گئی میں دعا مانگ رہی, یہ نہ کرو. اجلت جو ہے نا صرف چھ کاموں کے اندر جائز کہی جاتی ہے. مثلا جب نماز کا وقت ہو جائے تب آپ جلدی کریں نماز پڑھنے, جب کوئی وفات پا جائے اس کو دفنانے کی جلدی کریں, قرض ہے کسی کے اوپر تو وہ ادا کرنے کی جلدی کریں, مہمان گھر آ جائے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کریں, جب کوئی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کریں, جب کوئی گناہ کرنے تو توبہ کرنے میں جلدی کریں. مگر اس کے علاوہ جلدی کرنا یہ صحیح نہیں ہے. آج کل تو جلدی کی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے یہ آپ دیکھتے ہیں فائبر ہیں, یہ ہیں فیس بک اور فلانی چیزیں, انسان اتنے جلد باز ہو گئے خود پڑھتے بھی نہیں ہیں پہلے, اور فوراً بس آگے بھیجنے کی جلدی, اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چار چار سال پرانے, تین تین سال پرانے کوئی چیز ہو, کوئی ایونٹ ہے, کوئی چیز ہوئی ہے, یا کوئی ووٹ کرنا ہے, یا کوئی کچھ ہے, بس وہ آگے سے آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یہ جلد بازی کی انتہا ہو گئی ہے. حالانکہ اتنی جلدی, بھائی آپ پہلے پڑھو, پہلے دیکھو. تو ہم لوگ مجموعی طور پہ ہم سارے ہی بہت جلد باز ہو گئے. ارے آپ دیکھیں کہیں جانا ہو تو تب جلدی ہے, جہاز میں بیٹھنے کے لیے دیکھا لوگوں کی جلدیاں کتنی ہوتی, اور اتنی جلدی ہوتی ہے ان کو جہاز سے اترنے کی بھی. ابھی اناؤنسمنٹ ہی ہو رہی ہوگی سامان لے کے کھڑے ہو جائیں گے, جیسے کہ پہلے سب نے ہی پہنچ جانا ہے نا, اس میں جلدی کی کیا بات ہے. پھر آپ دیکھیں بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو یہ ہو جاتا ہے جلدی جلدی بس ان کی شادیاں ہو جائیں, بس ان کی اچھا اب وہ شادی ہو گئی, ہائے ہائے اب جلدی ان کی اولاد ہو جائے, اب وہ اولاد ہو گئی, اب جلدی بچے بڑے ہو جائیں, تو ماں کو بڑا تنگ کرتے ہیں. اللہ اکبر, وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ان کی جلدیاں مچ جاتی ہیں. انسان نہ کسی حال میں چین سے نہیں رہنے والا, وہ ہر وقت ایک جلدی کے اندر پڑا ہوا, اور یہ جلدی اس کی جب دعاؤں میں بھی آنے لگتی ہے تو وہ ایک نقصان کرتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ مانگ کیا رہا ہوں, خیر مانگ رہا ہوں کہ شر مانگ رہا ہوں. اور یہ انسانوں کی عمومی طور پر بڑی کمزوری ہے جو بتائی گئی ہے کہ کانل انسان, آج انسان ہے ہی ایسا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اوپر یہ ایک ویکنیس ہے جو انسانوں کے اندر ہے, اس چیز پہ ہم سب کو کنٹرول کرنا. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں اور آپ سب کو بھی کہتی ہوں, اپنے آپ کو کنٹرول کیا کریں جلد بازیوں میں. جب میں دیکھتی ہوں اتنے لمبے وہ ٹیکسٹ آئے ہوتے ہیں, وہ یعنی اتنا لمبا نیچے تک آپ جاتے جائیں گے, پورا پیج نیچے کرتے جائیں, بھائی کس کے پاس فرصت ہے اتنا پڑھنے کی, خود بھی اپنا وقت ضائع کرتے, دوسروں کا بھی ضائع کرتے. اور پھر اتنی دفعہ نصیحت بھی کی ہے کہ بھائی اپنے وقت کا بھی خیال کرو، دوسروں کے وقت کا بھی خیال کرو، جو پڑے گا اس کا بھی وقت ضائع ہوگا، لیکن جلد باز ہم اتنے ہیں بس ہمیں آگے پہنچا دینا ہے اسی کو. اگر اتنا ہی اس سے نالج ہوتا ہوتا نا تو آج تو سارے میرے خیال میں عالم بن چکے ہوتے، اگر یہ انہی سے نالج ملتا ہوتا. لوگ پڑھتے ہیں پتہ نہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا والے حال ہے، کہ اس کے بعد یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ پڑھا کیا. بمبارمنٹ ہے انفارمیشن کی، اور جس میں سے زیادہ بیکار انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کا یہ بھی نہیں پتا اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں. بس جلدی ہے کہ بھائی آگے جلدی سے فارورڈ کر لوں. اللہ اکبر. تو جلد بازی سے ہم سب کو تھوڑا اپنے آپ کو خود سے کنٹرول کرنا کہ میں نے نہیں جلدی کرنی. ٹھیک ہے، اس طرح ہی آپ کو اگر اولاد کی طرف سے تنگی ہوتی ہے، اس کو بدعا دے رہے ہیں، اس کو کوئی پریشانی آ گئی، اس کے اوپر بدوائیں دینا شروع ہو گئے، ہائے اسے تو اچھا ہوتا کہ یہ نہ ہوتا، اس سے تو اچھا ہوتا یہ نہ ہوتا، تو پھر بھی سوچا کریں کہ دیکھیں زندگی امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ چاہے اولاد ہے چاہے کوئی بھی امتحان ہے، اس امتحان کے ساتھ ہمیں اس زندگی کے اندر صحیح سے چلنا ہے. پرفیکشن یہاں پہ نہیں ہے. تو اب میں کوئی ایسی باتیں اگر منہ سے نکال دوں گی، یہ نہ ہو کہ کل کو میرے لیے نقصان دے. انسان دیکھے کتنا جاہل ہے نا، اپنے لیے ہی بد دعائیں کرتا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نظر بن حارث کے لیے اتری تھی اور جو اس کے جیسے اور بھی تھے، کہ انہوں نے کہا اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے تو ہم پر اپنی طرف سے پتھروں کی بارش نازل فرما اور دردناک عذاب دے ہمیں، بجائے یہ کہنے کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے تو ہمیں بھی ہدایت دے دے، الٹا یہ کہنے لگے. وہ پتا ابو جہل نے بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا نبی سچا ہے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، دردناک عذاب دے. تو یہ یعنی اپنے اوپر ہی انسان شر مانگنے لگتا ہے. انسان کہتا ہے اچھے سے تو اچھا تھا قیامت ہی آ جاتی، اسے تو اچھا تھا یہی ہو جاتا. ہاں اچھا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہمارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے، مسلمانوں کو اچھی طرح یعنی جوتے پڑیں گے تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے. کیا مانگ رہے ہو اپنے لیے شر؟ انسان نہیں جانتا وہ کیا مانگ رہا ہے. اچھا اچھا ہو جائے کہ فلاں حکومت فلاں کی آ جائے، اور اچھا ہو جائے کہ یہ قوانین آ جائے تاکہ مسلمانوں کو مزہ آئے، پھر ان کو پتا چلے گا. تو کیا مانگ رہے ہو؟ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مانگ بھی کیا رہے ہیں، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی دعا نہیں جلدی قبول ہو رہی تو اس کے اندر بھی اللہ تعالی کی طرف سے ضرور میرے لیے فائدہ ہے. تو کبھی بھی حالات سے تنگ آ کے، غصے میں، مایوسی میں یا تکلیف میں بھی اگر آپ ہیں تو تنگ آ کے کوئی بھی شر کی دعا نہ کریں. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور دن اور رات کو ہم نے دو نشانیاں بنائے. آیت ایک ہوتی ہے اور آیتین دو، آیات بہت ساری پلورل ہے، تو یہ ہم نے آج ڈیول بھی دیکھ لیا اس کا. آیتین دو نشانیاں، یعنی دونوں دو کون سی؟ دن ایک نشانی اور رات ایک نشانی. اور رات کی دیکھیں پہلے بات آئی ہے دن کی بعد میں، کیوں؟ اس لیے کہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا ٹو نائٹ، وہ آج کی نائٹ نہیں ہے، وہ ٹمورو کی نائٹ ہے. ٹھیک ہے، اسلامی طور پہ آپ پتہ ہے نا، جیسے رمضان میں 27ویں ہے تو 27ویں کی رات پہلے ہوگی اور دن بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب ہم نے اس کو دو نشانیاں بنایا. کیا نشانی ہے اس میں؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، دیکھو کیسے لاکھوں کروڑوں سال جب کی بھی بنی ہوئی ہے، اس وقت سے یہ دن اور رات کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے، اور اس کے اندر سبحان اللہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ رات دن سے پہلے آ جائے، دن رات سے پہلے آ جائے، دن رات کو کے پر چڑھائی کر دے اور اس کو ہٹا کے خود آنے کی کوشش کرے، نہیں. اور اس میں عجلت پسند انسان کے لیے، جو بڑا جلد باز ہے، اس کے لیے بھی بڑا سبق ہے. دیکھو دن اور رات تو ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کرتے کہ جلد بازی میں وہ اس کو اوور لیپ کر لے اور اس کو ہٹا کے خود آ جائے. تو تم کیوں اتنی عجلت پسندی کرتے ہو؟ کیا تو اس میں نشانیاں ہیں، اور دیکھو فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ, تو مٹا دی ہم نے رات کی نشانی. رات کی نشانی کو مٹا دینے کا مطلب کیا ہے, یعنی رات میں مٹا دینا, یعنی رات کی روشنی کو مٹا دیا, یہ مطلب ہے. کیا محو ہوتا ہے رات میں؟ روشنی محو ہو جاتی ہے, تو رات کی روشنی ہم نے مٹا دی. اور وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرًا, اور ہم نے دن کی نشانی کو مبصر بنائے. مبصرا جو ہے مبصر کی مؤنث ہے. اب مبصرا میں کیا ہے, یعنی خود بھی روشن اور جو دوسرے کو بھی روشن کرے. اب دن کیا ہے, خود بھی روشن ہے اور ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو دن کی نشانی اللہ تعالی نے ایسے بنا دی, اور کس لیے یہ بنائی؟ لیتا بتا وہ فضل میں ربی کو, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی رزق تلاش کرو, کام کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, ہاتھ پیر مالو, روزی تلاش کرو. کیونکہ دن میں یہ ہوتا ہے نا کام, اور روزی تلاش کرنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے, تو تمہارے لیے اللہ نے لائٹیں جلا دی. اور یہ دن اور رات کے نظام کی وجہ سے کیا ہے, ولی تعلم عدد السنین, اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی. دیکھیں یہ کیلکولیشن دن اور رات, اور آپ غور کریں تو صرف دن اور رات نہیں ہے کہ آنا اور جانا, اس کا ان کی اتنی پرفیکٹ جو جس کو کہیں گے کہ جو سسٹم ہے اتنا پرفیکشن والا ہے. دن آتا ہے اور اس کے بعد کنسیکٹو رات آتی ہے, پھر دن آتا ہے, پھر رات آتی ہے. بڑے سسٹمیٹک طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بھئی دن ہی دن رہے تین چار دن کے لیے, دن ہی دن رہے 48 آورز کے لیے, 64 آورز کے لیے دن چل رہا ہے, اس کے بعد دو گھنٹے کے لیے رات آئی, پھر دن شروع ہو گیا, پھر دن جا ہی نہیں رہا, پھر وہ کہہ رہا کہ میں نے نہیں جانا, اور رات چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ آئے گی. اگر ایسا ہوتا تو مجھے بتائیں ہم کیسے حساب رکھتے دنوں کا, ڈیٹس کا کیسے حساب رکھتے. اور صرف یہ دن رات نہیں ہے, جیسے میں نے کہا یہ تاریخیں ہیں, یہ مہینے ہیں, یہ سال ہیں, جن سے ہم سارا حساب کتاب چلتا ہے. اتنا سسٹمیٹک ہے تبھی تو ہماری ڈیٹس چلتی ہیں, تبھی ہمارے مہینے کی گنتی چلتی ہے کہ اب اچھا یہ دن چلتے 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 30 کا ہو گیا تو اب مہینہ ہو گیا, اچھا اب یہ چلتے چلتے مہینے اتنے ہو گئے تو اب یہ سال ہو گیا. اور اس سے ہم ٹریک رکھ سکتے ہیں ہسٹری کا ہو گیا یا ہمارے اور حساب. اسی لیے فرمایا والحساب, اور حساب یعنی کس چیز کا حساب, آپ کا یہ رمضان کا حساب ہے, حج کا حساب ہے, آپ کے اور دنوں کا حساب ہے, یام 20 کی حساب ہے, آپ زکوٰۃ اس سے دیتے ہیں, آپ اپنی جو باقی آپ کی عبادات ہیں یہ ساری حج کی اور روزوں کی, اور یہ سب یہ اسی سے چلتی ہیں نا, یہ حساب کتاب دن اور رات کے جو آ رہے ہیں ان سے کیلنڈر فارم ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ نے کسی کو قرض دیا ہے, آپ نے کوئی شادی رکھی ہے, آپ نے کوئی, تو وہ ڈیٹ اس کے لیے آپ کو چاہیے. اب وہ ڈیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ دن اور رات کا نظام صحیح طریقے سے چل رہا ہو, ورنہ چار چار دن اگر دن رہے تو آپ کی ڈیٹ کا کیا حال ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حکمت, کیونکہ انسانوں کو ڈیٹس چاہیے تھیں اپنے کاموں کے لیے اور اپنے حساب کتاب کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام رکھا. تو آج تک ہم نے صرف دن اور رات کا نظام شاید اس لیے سوچا ہو کہ ہاں رات کو سونے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے, وہ ٹھیک ہے, مگر یہ بھی یاد رکھے کہ اس کی وجہ سے آپ کی یہ کیلکولیشنز ہیں جو جس سے کہ بیس پہ آپ کے کیلنڈرز بنتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم نے دیکھا رات کیا ہے جس میں روشنی محو ہو جاتی, مٹا دی جاتی. دن کیا ہے جو خود روشن ہے اور کیا کرتا ہے ہر چیز کو روشن کرتا ہے. اب اس میں بھی آیت ہے, اس میں کیا نشانی ہے؟ دیکھو کوئی بھی چیز اس کائنات میں پرمانٹ نہیں ہے. ایک آتا ہے وہ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے تو پھر کوئی اور آ جاتا ہے. وہ رات نہیں ہوتی جو پچھلی گزری تھی, وہ کوئی نئی رات ہوتی. وہ دن نہیں ہوتا, جیسے مثلا کل کا دن اور ہم کہیں آج کا دن سیم ہے, ایسا نہیں ہے. کل تاریخ تھی جون کی, آج تاریخ ہے جولائی کی. تو ہم اگر غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کوئی چیز یہاں پہ ہمیشہ کی نہیں, ہر چیز فانی ہے. اسی طرح انسان, تیری زندگی بھی فانی ہے. تو بھی چلا جائے گا، تیرے پیچھے کوئی اور آ جائے گا، اس کے پیچھے اور آ جائے گا، اور اس کے پیچھے اور آ جائے گا، اسی طرح یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ اسی طرح خوشیاں اور غم بھی فانی ہیں، یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ خوشی آئے گی، پھر اس کے بعد غم آ جائے گا، پھر خوشی آتی ہے، پھر غم آ جاتا ہے۔ تو انسان نہ غم کے اندر اتنا ڈپریس ہو جائے کہ وہ بس کچھ اور سوچ ہی نہ سکے اور ہر وقت ڈپریشن کے اندر رہے اور اسی کو زندگی بنا لے اور اپنے پر یہی تاری کر لے، اس لیے کہ ہر رات کے بعد ایک دن ہے، لیکن دن کے بعد بھی دوبارہ رات آ جایا کرتی۔ تو جو دن میں ہے، جو خوشیوں کے اندر ہے، جو ابھی سکھ کے اندر ہے، وہ بھی یہ یاد رکھیں، یہ بھی ہمیشہ کی نہیں ہوتی، ان کے بعد بھی کوئی غم آ جاتا ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ لیکن یہی ہے نا، اتار چڑھاؤ، کبھی رات کبھی دن، کبھی رات کبھی دن، اسی سے نظام چلتا ہے نا۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی کبھی خوشی ہے، کبھی پریشانی، کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات ہیں۔ تو دن آنے کے لیے بھی رات ضروری ہے نا، اسی طرح اچھے حالات کو سمجھنے کے لیے اور اس میں شکر گزاری کے لیے بھی اندھیرا لازمی ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر ہی انسان کو یاد آتا ہے، اور جب روشنی آتی ہے تو انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ اسی طرح پریشانیاں نہ ہو تو انسان کبھی آسانیاں اور خوشحالی اور جو چین اور سکون ہے، اس کی کبھی بھی اس طرح سے قدر ہی نہ کرے۔ اس میں بہت نشانی ہے۔ تو اس یہ اس لیے تم اللہ کا فضل تلاش کرو، سونے کے لیے نہیں ہے دن کہ آپ سوتے رہیں سوتے رہیں اور دن سارا گزار کے اور زور کے بعد اٹھیں اور کہیں نیند نہیں پوری ہوئی تھی، نہیں، اس لیے دن لتبدہ فضل میں ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، نکلو گھر سے، کام کرو تم، اور فضلم یہ ربکم، تمہارے رب کی طرف سے فضل بھی یہ رب کی طرف سے ہی ملنا ہے۔ روزی کے لیے تم نکلو گے، کوشش کرو گے، مگر ملے گا اللہ کی طرف سے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہم نے، اس کو کھول کے بیان کرنا کیا مطلب، یعنی اس قرآن میں ہم نے ہر چیز کی کو تھرلی بیان کر دیا، ہر چیز کی تفصیل بیان کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فزکس کے فارمولے آپ کہیں گے کہاں اس کے اندر تفصیل سے بیان ہوئے، تو بات یہ ہے کہ یعنی توحید، نبوت، رسالت ہے، آخرت کے جو حالات ہیں، پھر اس طرح دلائل قرآن کے، پھر وعدے، وعید، موٹیویشن، ڈراوے، یہ سارے امور جو آپ کے دین کے معاملے میں ہیں، اس سے متعلق ہیں، جو آپ کی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، وہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح نیکیاں کیا ہیں، اخلاق حسنہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہدایت دے دی گئی، نیک اعمال کے لیے موٹیویٹ کیا گیا، برے اعمال سے نفرت دلائی گئی، بڑے ایسے طریقے کے ساتھ جو دلوں کو نرم کرنے والا، یعنی واضح ہے۔ اس میں کئی قصے بھی ہیں، اس میں کئی مثالیں بھی ہیں، مثالیں بیان کر کے بھی آپ کو سمجھایا گیا۔ تو یعنی اس چیز کو کہا گیا تفسیر کے۔ اب اس کے اندر آپ پھر یہ نہیں لا سکتے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، نہیں، مطلب جو بھی اس میں ہے بڑی کھول کے بیان کر دیا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ قرآن کے اندر ہے کیا، نہیں۔ جو آپ کی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت تھی، قرآن نے اس کو ٹچ ضرور کیا، اس کے اوپر بات ضرور کی۔ پھر بھی اگر ہم کوئی یہ شکایت کرتا رہتا ہے کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس کی، مجھے تو نہیں آتی، تو اس کا مطلب کہ وہ کسی استاد کے پاس ہے جو اس کے لیے پھر ان باتوں کو کھولے۔ وکل انسان، اور ہر انسان کیا ہے، الزمنا ہو، لازم کر دی، چمٹا دیا ہم نے۔ کیا چمٹایا ہوا، طائرہ، طائرہ اس کا پرندہ، فی عنقہ ہی، اس کی گردن میں، ہر انسان کا پرندہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا، یا لازم کر دیا، چمٹا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ گردن کے اندر کوئی چیز چمٹی ہو تو انسان سے الگ ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی نا، وہ تو گردن کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، یہ تو گلے پڑ گیا، اور یہ گلے پڑی چیز ہے وہ کہاں سے دور ہوگی۔ تو کیا چیز ہے یہ طائر، پرندہ کیا ہے، یہ انسان کے اعمال ہیں، سمجھ آئی؟ یہ انسان کے اعمال ہیں جو اس کے گلے پڑ گئے، اس کے گلے میں لٹکے میں، یعنی اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہ اس سے جتنی بھی جان چھڑانے کی کوشش کرے، اب دیکھیں جس نے جو عمل کیا نا وہ لکھا جا رہا ہے، یہ سب کا ہمیں پتا ہے نا. اچھا پھر یہ عمل لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور اس کے یعنی اس کے گلے کے اندر یہ چیز ڈال دی جاتی. جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا اعمال نامہ اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے. ابن جریر لکھتے ہیں کہ حسن نے اس آیت کی تلاوت کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تیرا صحیفہ اعمال کھول دیا. میں نے اس کو یعنی اور دو جو مکرم فرشتے تھے تیرے لیے مقرر کر دیے، ایک تیری دائیں جانب، ایک تیری بائیں جانب. جو فرشتہ تیری دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ نیکیاں لکھتا ہے. جو بائیں جانب ہے وہ تیری برائیاں لکھتا ہے. اب تو جو چاہے عمل کر، چاہے کم کر، چاہے زیادہ کر، حتیٰ کہ جب تو مر جائے گا تیرا یہ صحیفہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور وہ تیری گردن میں ڈال کے تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا. حتیٰ کہ جب تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس نامہ اعمال کو کھلا ہوا پائے گا. جامع بیان میں بات ہے ابن جریر کی. اب سمجھ آئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے گردن میں ہی نامہ اعمال لٹکا دیا. جیسے اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نامہ اعمال ایسی ہے جیسے گلے کا ہار ہوتا ہے، بڑا خوبصورت نیکلس پہنا ہوا آپ نے. اور اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے تو سمجھ لیں ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے گلے میں جوتیوں کا ہار بھی ڈال دیتے ہیں نا، یا توک ڈال دیتے ہیں، تو یہ وہ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو گلے میں چیز ہے لٹکی ہوئی، اس کو تو انسان ہٹا نہیں سکتا. دنیا کے قانونوں سے تو لوگ بدعملیاں کر کے، جرم کر کے بھاگ جاتے ہیں، کہیں چلے گئے، کہیں ایسے ملک میں جا کے چھپ گئے، ملتے ہی نہیں ہیں، پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، مل ہی نہیں رہے. لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کدھر بھی جا کے چھپ جائے، کچھ بھی کر لے، اس کا تو نامہ اعمال اس کی گردن میں ہی لٹک رہا ہے. کیسے وہ کہیں چھپے گا؟ کیسے وہ اس سے جان چھڑائے گا؟ پھر دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ عربوں کے ہاں پرندے جو تھے شگون لینے کے لیے استعمال ہوتے تھے. یعنی کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا تو وہ ایک پرندہ لے کے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. وہ رائٹ سائڈ پہ جاتا تھا وہ کہتے تھے اچھا یہ کام بڑا اچھا ہے، اس کو کرنا چاہیے. بٹ لیفٹ سائڈ پہ جاتا تھا کہتے تھے برا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں لوگوں کو طوطا فال نکالتے ہیں، اب اس میں طوطے بےچارے کو کیا پتا، اس سے کچھ قسمتی یا بد قسمتی پتا کراتے ہیں کہ یہ کام بڑا اچھا ہے ہمارے لیے، یا یہ ہے، یا اس کریں کہ نہیں کریں. تو بتایا گیا نہیں، خوش قسمتی اور بدقسمتی تم اس چیزوں سے دیکھتے ہو، یہ تو تمہاری گردن میں لٹکی ہوئی ہے. کیا مطلب گردن میں لٹکی ہوئی؟ یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے خوش نصیبی یا بد نصیبی ہوتی ہے. کیا اس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ بس یہ میرے لیے منحوس ہے، فلانا میرے لیے ایسا ہے. نہیں، کوئی منحوس وغیرہ چیز نہیں ہے. منحوس تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ رجعین بدشگونی لینا یہ شرک ہے. انسان کا کالی بلی راستہ کاٹ گئی، دیکھو اب جو ہے نا میرے لیے بڑا منحوس چیز ہو گئی، اب میں نے نہیں کرنا. نہیں، آپ کو پھر وہ کام اور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو بدشگونی نہیں لینی چاہیے. لیکن کالی بلی میں کوئی بھی یعنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کے لیے بدنصیبی لے کر آئے، یا آپ کا کام کے اندر کوئی رکاوٹ لے کر آئے. کئی لوگ ڈیٹس کو منحوس سمجھتے ہیں، کئی کسی اور چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، تو ان میں منحوست نہیں ہے. تمہاری اپنی اعمال ہیں جو منحوس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے پر مصیبتیں آتی ہیں. سورہ اعراف میں نہیں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے ہیں، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اور ان کے ساتھی جو ہیں یہی منحوس ہیں. تو سنو انما طائرہم عند اللہ، ان اللہ کے نزدیک ان کی نحوست ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر ہی نہیں جانتے. یعنی ان کی نحوست جو ہے ان کی اپنی وجہ سے ہے. یہ اللہ کے نزدیک انہی کی نحوست ہے, ان کی اپنی ہے چیز. اور بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, اب تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی کتنی چیزوں سے نحوست اور ان سے فگونیاں لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, فلانا ہو گیا تو وہ ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد یہاں ان کاموں سے رک بھی جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہم نے کرنا کیونکہ یہ ایسا جو ہو گیا تھا اس لیے نہیں ہم نے کرنا. اس چیز کا تعلق کوئی یعنی ان چیزوں سے نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں جو اس کی گردن میں لٹکے ہوئے, جن کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, اس کے اوپر پریشانی آتی ہیں. پھر اس کا ایک اور معنی بھی ہے, اور وہ ہے کہ انسان کی یعنی طائرہ یعنی اس کی جو تقدیر ہے, جو اس کے نصیب ہے, وہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں یعنی آپ کیا نصیب ہے کہ انسان کو کتنی عمر ملنی ہے, کتنا رزق ملنا ہے, تنگی ملنی ہے, فراغی ملنی ہے, بیماری ملنی ہے, یا صحت ملنی ہے, عقل کتنی ملنی ہے, یہ سب چیز لکھی بھی ہے. تو اللہ نے یہ مقدر کر دی اور یہ اللہ نے اس کے گلے میں لٹکا دی, ان سے بھاگ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو سارے معنی سمجھ آ گئے کہ کیا کیا معنی ہیں اس چیز کے کہ طائرہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اب کیا ہے, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب, وہ پائے گا اس کو نشر کیا ہوا. تو یہ جو میں نے آپ کو پہلی اس کی توجیہ بتائی کہ طائرہ کا مطلب جو اس کے اعمال ہیں, تو یہ اعمال کی بک اس کے ساتھ قبر میں رکھ دی جائے. اب کیا ہے, قیامت کے دن یہ اس کی بک نکالی جائے گی, اور یہ بک کیسی ہے جو بولتی بھی ہے, اور یہ نشر کی جائے گی. یعنی سمجھنے سب کے سامنے پوری دنیا کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے کتاب, انسان کی اعمال کی کتاب کھول دی جائے. استغفر اللہ ربی کہ یعنی جو چیزیں اس نے چھپائی ہوئی ہیں, جو کام اس نے چھپ کے کیے ہوئے, یا جو کام ایسے ہیں کہ جن کو وہ دنیا کے اندر اپنے لیے سمجھتا تھا کہ یہ بدنامی کا باعث ہوں گے اور دنیا میں لوگوں کے آگے اچھا بنا ہوتا, لیکن جو اس کے اعمال ہیں وہ دنیا میں تو کسی کو نہیں پتا چلے, یہاں پہ کیا ہوگا, نشر ہو جائیں گے, پوری انسان کی کہانی سب کے سامنے آ جائے گی, چاہے اچھی ہے یا بری, وہ تو ہر ایک کی اپنی ڈیپینڈ کرتی ہے نا. تو لیکن اگر تو ہوئی اچھی, جب آپ ٹیسٹ اچھا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کیا کہتے ہیں سب کو, کیا کہتے ہیں, ہاں مکراؤ کی تابیا, لو دیکھو میرا پیپر دیکھنا, دیکھو یہاں پہ, ہاں بس میں نے یہ غلطی کی, بس باقی دیکھو میرا پیپر. اب جب نمبر فل آئے ہوئے اور کہیں ایک آدھ مسٹیک ہے تو پھر آپ اس طرح خوشی سے دکھاتے ہیں, اور اگر فیل ہو گئے اور اگر اس کے اندر نمبر, تو پھر کہتے میں نہیں دکھانا. اسی طرح قیامت کے دن ہوگا, انسان اپنی کتاب جب نشر ہوگی تو جس کی اچھی کتاب ہے وہ تو جیسے سورہ حقہ میں آیا, اما من اوتیا کتاب ہو بھی یمین ہی, جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی وہ کہے گا دیکھو پڑھو میری کتاب, دیکھو مجھے تو یقین تھا میرا حساب ہونا, تو وہ بس ایک فہو فی عائشہ تروا دیا, وہ ایسی زندگی میں ہوگا جہاں پہ مزے ہی مزے ہوں گے, ہی جنت عالیہ بلند جنت میں ہوگا, قطوف حدانیہ اس کے میوے جھکے میں, کلو وشربو ہنی ام بے باس لفتم فل ایام الخالیہ, اب کھاؤ پیو یہاں پہ مزے کرو کیونکہ تم نے اتنے اچھے کام کیے تھے گزرے ہوئے دنوں میں. لیکن وہ اما منوتیا کتابہ ہو بھی شمالی, جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا, فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا, وہ کہے گا اللہ کاش یہ مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی, ولم ادری ما حسابیا, مجھے پتا نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے, یا لیتھا کانت القاضیا, کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی, ما اغنی عنی مالیا, میرے تو مال نے اتنے پیسے نے اتنے بینک بیلنس نے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا, موت میرا خاتمہ ہی کر دیتی, میں کبھی اٹھتا نہیں. استغفر اللہ ماسنا حساب اسیرا حلق عنی سلطانیا, دیکھو میرا جو اتنا اقتدار تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اس نے بھی نہ مجھے کوئی فائدہ دیا. یعنی انسان پھر جس کیا دیکھے پیپر اچھا نہ ہوا وہ کہتا ہے آئے پیپر کاش ملتا ہی نہ، واپس ہی نہ آتا، اس کی کتنی حسرتیں، میرا حساب ہی نہ ہوتا، کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی۔ تو اس دن اعمال نامے نشر ہوں گے، نشر جیسے خبریں نشر ہوتی ہیں نا، اس طرح سب کی مووی چل جائے گی۔ آج ہم اپنے اعمال نامے کو دیکھ سکتے ہیں خود، کل نہیں دیکھ سکتے، کل تو سب کے سامنے سب ہی دیکھیں گے، آج سب نہیں دیکھ سکتے، ہم صرف خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ایسا بھرا ہوا ہے جو ہم کسی کے سامنے نہیں چاہتے کہ نشر ہو۔ آج نیکیاں چھپانے کا کہا گیا، نیکی اپنی بہت اس کی شوشانہ کرو، اللہ تعالیٰ کل خود اس کو نشر کر دے گا۔ نیکیاں کرنے والا تم بھی یہ نہ سوچنا ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، فکر نہ کرو، وہاں پہ سب کو پتہ چل جائے گا، سب تمہاری نیکیوں کو دیکھیں گے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کرائے گا نشر وہاں پہ۔ تمہیں شوق ہے نا کہ نشر ہو میری نیکیاں، وہاں پہ نیکیاں بھی نشر ہو جائیں گی، لیکن برائی کرنے والوں وہاں پہ برائیاں بھی نشر ہو جانی ہیں، کسی کی برائی بھی نہیں چھپی رہنی۔ تو نیکی کرنے والے کو جو شوق ہوتا ہے نشر ہونے کا، اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، اور برائی کرنے والے تم یہاں پہ باز آ جاؤ، اس لیے کہ تمہاری برائیاں یہاں پہ تو چھپ سکتی ہیں، اب یہاں پہ کتنی تعویلیں دیتے ہیں، جی ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، تانا ہو گیا، میرے بہانے یہ اور وہ، لیکن کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سب لوگوں کے سامنے جب آ جائے گا کہ فلاں بن فلاں یہ اس نے ایسے ایسے کیا، اور اس سے جان تو چھڑائی جا نہیں سکتی، کیونکہ یہ پرندہ تو گلے میں لٹکا ہی ہوا ہے، اسے کیسے جان چھڑائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ وہ دن ہمارے لیے آسان کرنا کہ جس دن ہم اعمال نامے نشر کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ دیکھیں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، جبھی تو اس دن نشر بھی ہوگی نا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اقرا کتابک، پڑھ اب اپنی کتاب، انسان کے اپنے ہاتھ میں دے دی جائے گی بک، پڑھو۔ بعض دفعہ یہاں پہ کورٹس وغیرہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو کسی کی مثلا کسی کو کوئی چیز ایسی مل گئی مجرم کی، جس میں ایویڈنس ہوتی ہے کہ جو ہے اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کو خود ہی اس کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں، مثلا کوئی ای میل ہے، کوئی ٹیکسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کہتے ہیں اس کو پڑھو اس کو ذرا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، خود پڑھنے میں اور ایک دوسرے لوگ پڑھا رہے بس سنا رہے ہیں پڑھ کے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان جب خود پڑھتا ہے نا، ایک تو شرمندگی اتنی ہوتی ہے، یہ میں نے کیا کیا، اور میں خود اب اپنے منہ سے بتا رہی ہوں کہ جو ہے میں کہتی میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، یہ دیکھو یہ تو تمہاری کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ تم نے ایسا کیا۔ دوسرا یہ کہ حجت تمام ہو جاتی ہے، کوئی پھر یہ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ غلط ہوا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، نہیں۔ اقرا کتاب، تو اپنی کتاب ہمیں خود پڑھنی ہی پڑے گی، تو کیوں نہ آج پڑھ لیں، آج کیوں نہ دیکھ لیں، کیونکہ آج اس کے اندر سے مٹا سکتے ہیں چیزیں، آج اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، کل نہ مٹا سکیں گے نہ کچھ ایڈ کر سکیں گے۔ اور یہ جو اعمال ہیں یہ سب تو جاتے ہیں اس کتاب کے اندر، یعنی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کے اندر رکھ دی ہے کہ جو بس اس دن انسان کے ہاتھ میں دی جائے، جیسے میں آپ کو کہا ٹاکنگ بک ہوگی، خود نشر ہو رہی ہوگی، سب دنیا کے سامنے ہوگی، اور اب کہا جائے گا تو خود بھی پڑھ۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج کے وقت میں سائنس کہتی ہے کہ یہ سکن ہے نا، یہ آوازوں کو ریکارڈ کرتی ہے، تو جتنی آوازیں انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں فضا میں، یہ اس کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اور کسی وقت سائنس کہتی ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈیوائس ہم بنائیں کہ یہ جو ریکارڈ کی ہوئی چیزیں اس کو پلے کر سکے۔ تو اگر دنیا کے اندر لوگ آج اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی باتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، تو پھر کل کو آپ اللہ کی عدالت میں جب پہنچیں گے، تو وہاں پہ کون سا مشکل ہے، جو ہر چیز کو جس نے گویائی کی صلاحیت دی ہے وہ کیا کتاب کو نہیں بلوا سکتا؟ اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہی انسان کی زندگی کی اگر مووی چلنے لگے کہ ہر جگہ مووی دکھائی جائے گی میری لائف کی، آپ کیا چاہیں گے کہ کیسی مووی ہو، اس میں میرے کارنامے ہوں، اس میں میں نے ایسے کیا، جی یہ بڑی زبردست خاتون تھی، ایسے وہ، یہ چاہیں گے نا، یہ چاہیں گے کہ وہ چھپی ہوئی باتیں بھی اس مووی کے اندر دکھا دی جائیں جو میں کسی اور کو بتانا نہیں چاہتی تھی اور میرے کالے کرتوت اس میں ہوں. یہاں پہ دنیا میں تو کوئی ایک بندہ دیکھ لے گا, دو دیکھ لیں گے, دس بیس دیکھ لیں گے, قیامت کے دن تو سبھی دیکھیں گے. یعنی انسان عمل کرتے ہوئے یہ نہیں نا سوچتا, وہ سوچتا ہے کہ بس یہ میں نے کر لیا تو بس ختم ہو گیا, یہاں پہ اس کو نظر نہیں آ رہا. اگر وہ رہتا ہے اس کے اعمال نامے میں, آپ یہ دیکھ لیں آدم علیہ السلام نے ایک تھالی تو کھایا تھا نا, قیامت کے دن بھی وہ کہیں گے کہ وہ جو میں نے نافرمانی کی تھی اس کی وجہ سے آج میں کچھ بول نہیں سکتا. نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش ہی تو کی تھی, لیکن اس دن بولیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر ان کے اوپر غصے ہوئے تھے, تو وہ اس دن بولیں گے کہ میرا یہ جرم تھا, میں نہیں آج کوئی بات کر سکتا. تو یعنی جو انسان عمل کرتا ہے نا وہ سب تو ہو گیا, وہ مٹتا نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھول جائے گا, میں بھول جاؤں گی, مجھے کیا پتا میں نے 10 سال پہلے کیا کیا تھا. ہم خود بھول جاتے ہیں, مگر اللہ کے ہاں وہ بھلایا نہیں جاتا, اللہ کے ہاں وہ لکھا ہوا ہے. اور دیکھو آج ہم کر رہے ہیں وہ کدھر جا کے مل رہا ہے, ہزاروں پتہ نہیں کروڑوں سال گزر جائیں گے جب قیامت آئے گی. قیامت آنے کے بعد بھی اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں وہ کتنے عرصے بعد اٹھائے, اور اس وقت وہ ہاتھوں میں دے گا تو وہ عمل جو کروڑوں سال پہلے میں نے کیا تھا وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اقرا کتاب, اپنی کتاب پڑھ, کفا بھی نفسی کلی ہوما علیکا حسیبا, آج تو خود ہی کافی ہے, تیرے خلاف حساب لینے والا تو خود ہی کافی ہے آج. یعنی کوئی پڑھے نہ پڑھے, کوئی جانے نہ جانے, کوئی کہے نہ کہے, تجھے خود پتا ہے. ظاہر ہی بات ہے جب سامنے چیز ہوگی کون اس کو ڈینائی کر سکے گا. انسان نہیں کہہ سکے گا پھر کہ نہیں جی میں تو نہیں یہ وہ نہیں. دوسرا پڑھے پھر بھی کہہ سکتا نہیں جی ایسا لکھا ہی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی کہنے لگا ہوا. نہیں, یہ تو اب خود پڑھ رہا ہے نا, خود دیکھ رہا ہے. تو اپنی غلطی انسان کو نظر آئے گی اور اس دن مان جائے گا غلطی اپنی. تو آج کیوں نہیں مان جاتا, آج کیوں نہیں ہمیں ہماری غلطیاں نظر آتی؟ اس دن بھی تو ہم مانیں گے, اس دن بھی تو ہم کافی ہوں گے اپنا حساب لینے کے لیے, آج کیوں نہیں کافی ہوتے؟ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو کوئی ہدایت پا گیا تو بے شک اپنی نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے. اپنے آپ کے لیے آپ بھلا کرتے ہیں اگر آپ ہدایت پاتے ہیں, اور آپ قرآن کی طرف بھی آتے ہیں تو اپنے لیے بھلا کرتے ہیں. اس میں کسی کے اوپر نہ احسان جتانے کی ضرورت ہے, نہ کسی کی وجہ سے آپ کو پلٹنے کی ضرورت ہے واپس. یعنی جی اس نے مجھے ایسا کہہ دیا اب میں جا رہی ہوں, اب میں نے تو نہیں قرآن کا پڑھنا, میں نے تو نہیں سیکھنا. تو بھائی کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ نے اس کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا تو کس کا نقصان؟ آپ کا ہی ہے نا. ومن دل فإنما يدل عليها, جو گمراہی میں ہوا, جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے ہی لیے. دوسروں کی ضد میں آ کے اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں, میرے شوہر اگر عورتوں کو دیکھتے ہیں تو میں بھی اب آدمیوں کو دیکھوں گی. بھائی وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے, آپ اپنا اٹھائیں گے. اگر آپ ہدایت کی طرف آتے ہیں آپ اپنا فائدہ کرتے ہیں, آپ بھلائی کرتے ہیں آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. ابھی اکثر لوگوں میں دیکھا گیا کوئی کسی کی بھی ضد میں آ سکتا ہے, کسی کی بھی بات بری لگ گئی تو نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں. اس کی چڑ میں میں نے چھوڑ دیا, اس کی ضد میں میں نے چھوڑ دیا, تو بھائی آپ نے اپنا ہی برا کیا نا. اور کسی کی ضد میں برا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اب میں اس کو کر کے دکھاؤں گی, ابھی کر کے دکھاؤں گی تو بھائی اپنا برا کر رہے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ نے آپ کی دوست اور آپ ایک ساتھ آئی قرآن کی طرف, اب دوست کلاس چھوڑ کے چلی, آپ کہہ رہے ہیں میرا بھی نہیں دل لگتا میں بھی اب چھوڑ رہی ہوں. تو جو نیکی کو چھوڑے گا اپنا نقصان کرے گا, کیونکہ کل قیامت کے دن وہ دوست آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, آپ کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. وہ شوہر آپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے, جو غلط آپ نے کیا وہ آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا. یہ اعمال جو ہیں, یہ گناہ جو ہیں, یہ بوجھ کی صورت میں ہوں گے قیامت کے دن, اور ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. آپ مجھے بتائیں دنیا کے اندر ہم اتنا سا گروسری کر کے لاتے ہیں تو اس پہ ہی ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے بھی ہیلپ کریں, شوہر بھی ہیلپ کریں, ہائے میں خود ہی کیا اتنا بوجھ اٹھاؤں. بوجھ اٹھانا ہمیں کبھی اچھا نہیں لگتا. بچہ بھی اپنا بچہ پکڑا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ اچھا کوئی اور ہی پکڑ لے. آپ مجھے بتائیں قیامت کے دن جب کوئی اور ایک بھی آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس وقت اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. کسی کو بلیم نہیں کر سکیں گے اس کی وجہ سے ہوا جی اب یہ میرا بوجھ اٹھائے, وہ اپنا اٹھائے گا. ٹھیک ہے, اگر اس نے بہکایا آپ کو کسی بات پہ, الٹا کام آپ سے کروایا ہے, تو وہ اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا, لیکن آپ کے اس میں سے کمی نہیں ہوگی. تو کبھی یہ سوچ کے گناہ نہ کریں, کبھی یہ سوچ کے جرتیں نہ کریں. کوئی ذمہ داری نہیں لینے والا اس دن, کسی نے نہیں پوچھنا اس دن, اپنے اپنے بوجھ خود اٹھانے ہوں گے. جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی بھاری بوجھ اٹھانا ہوگا. اسی طرح ہم غلط ہیں, اچھا فلانے بھی تو نہیں کرتے, وہ بھی تو نہیں کرتی, تو اگر میں نے نہ کیا تو کیا, آج کل تو کوئی بھی نہیں کر رہا, تو بھائی کوئی نہیں کر رہا تو وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے. لیکن آپ ان کی دیکھا دیکھی نہیں کریں تو آپ کو بھی اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. وہ نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے آپ فارغ نہیں ہو جاتی, آپ سے کوئی چیز یعنی اٹھا نہیں لی جاتی کہ ہائے بےچاری یہ کیا کرے, لوگ ہی نہیں کر رہے تھے تو یہ کیسے کرتی. ایسے نہیں کہ قیامت کے دن آئے گا, ان کا بوجھ ان کے اوپر ہوگا, آپ کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا. تب اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے یا ان کی خاطر یا ان کی ضدوں میں یا ان کو دیکھا دیکھی اپنے اوپر بوجھ اٹھاتے رہیں. ہر ایک کو اپنی قبر میں خود جانا ہے نا, یا نہیں؟ اسی طرح ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اکیلے ہی اٹھانا ہے. اپنے بوجھ میں اضافہ نہ کرو لوگوں کو دیکھ کے. اور اگر آپ اچھائی کر رہے ہیں, نہ کسی ایڈمن کا, نہ کسی گروپ انچارج کا, نہ کسی اس کے اوپر احسان ہے آپ کا, نہ کلاس کے کسی پہ احسان ہے. جی ہم تو کلاس میں آتے ہیں, ہم تو اتنے آتے ہیں, ہم تو صبح سے آئے ہوئے تھے. اگر آپ صبح سے آ کے بیٹھے اپنا بھلا کیا اور آپ نے لائیو کلاس لی اپنا بھلا کیا, کسی پہ بھی نہیں اس کے اوپر احسان, اپنی ساتھ ہی اچھائی کی نا. اور اگر برائی بھی کی تو کسی کے اوپر نہیں انسان, وہ بھی اپنے اوپر ہی آتا. اور پھر ایک رول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم نہیں عذاب دینے والے جب تک ہم ایک رسول نہ بھیج دیں. ایک رول بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی جب ہی عذاب دیتا ہے جب کسی رسول کو بھیج دیتا ہے. یعنی اگر لوگ کسی جگہ پہ ایسے ہیں, اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ڈھونڈنے شروع جا کے ہیں کہ ہاں وہ بےچارے ایسے اور ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں بتانے والا آیا. آج کے وقت میں یعنی جتنے ہم دنیا کے گوشوں کو جانتے ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی کو بھی نہ کچھ پتا ہو. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہو جو کوئی انسانوں کو پتا ہی نہیں ہے, ایسی جگہ ہیں کوئی مثلا جہاں پہ انسان بالکل اس طرح ٹارزن کی طرح رہتے ہیں. اور بتایا گیا تھا کہ ایک ایسا بھی ایک علاقہ پتا چلا ہے جہاں پہ انسان ہے اور وہ بس ایسے ننگے پھرتے رہتے ہیں, ان کو نہیں کچھ پتا, وہ پتا نہیں کوئی اینشنٹ زمانوں کے اس پہ ہی آج تک چل رہے ہیں اور آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ رہتے ہیں. تو واللہ عالم ایسی اگر کوئی جگہ ہو تو الگ بات ہے. ادر وائز یاد رکھیں, یہ جو لوگ کوشچن کرتے ہیں نا, اگر کسی تک پیغام ہی نہ پہنچاؤ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی عذاب دے گا کیا؟ پھر بھی اس کو ایک تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے اس چیز کا کہ دوسروں کے ساتھ کیا بننا ہے. بھائی جس کو اپنی فکر لگ جائے نا, اس کو یہ نہیں ہوتی کہ بھائی اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا. جو ہوگا وہ اللہ جانے اور وہ جانے, آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں, اگر ان تک پہنچا ہی نہیں ہو دین, اگر ان کو اسلام کا پتہ ہی نہ ہو, اگر ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو, اگر ان کو توحید کا ہی نہ پتہ ہو, اگر ان کو اس طرح, تو بات یہ ہے, یہ ایک بات ہمیشہ یہ اس کوسچن کے آنسر میں آپ کو یہ آیت پتا ہونی چاہیے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا, کسی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا, وہ ایسے ہی نہیں عذاب دے دیتا جب تک کہ وہ رسول نہ بھیجے. رسول بھیجتا ہے, لوگ سنتے ہیں, انکار کرتے ہیں, تب ان کے اوپر عذاب آتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر بستی میں رسول آئے ہیں, جو بھی ہلاک ہوئی پھر رسول آئے تھے تو اس کے بعد انہوں ان کی ہلاکت کے فیصلے ہوئے نا. تو آج تو رسول کوئی نہیں آنا, پھر کیا ہے پھر آج آپ کہیں گے اب ان کو نہیں اسلام کا پتا چلا. آج کوئی ایسا انسان نہیں جس کو نہ پتا چلے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم تو کام کریں نہ کریں لیکن اللہ نے جو غیر مسلم ہیں انہیں سے کام لے لیا کہ وہ آج اسلام کا شور مچاتے پھر رہے ہیں, اسلام یہ اسلام وہ اسلام وہ. پبلسٹی تو ہو رہی ہے نا, نشر تو کر رہے ہیں نا اس کو, تو نشر تو بہت ہو رہا ہے. کوئی ایسا نہیں انسان ہے جو کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے. یا چلو اسلام نہیں یہ لفظ نہ ہو, توحید. توحید تو ایک رسول, وہ بھی بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ لیا کہ حتی نبعث رسولا, یعنی ہم جب تک رسول نہ بھیجیں. رسول کا معنی ہے عقل. عقل بھی انسان کی بتاتی ہے کہ ایک خدا ہے. جب تک عقل سالم ہے سلامت ہے اس وقت انسان جان سکتا ہے, خود سے بھی وہ کسی جنگل میں بھی رہ رہا ہو وہ جان سکتا ہے کہ ایک خدا ہے. چلو رسول کا نہیں پتا, نبی کا نہیں پتا, نہ پتا ہو, ایک خدا کا پتا ہونا ضروری ہے. ہم نہیں عذاب دیتے اس طرح کے جب تک ہم کسی کو پاس رسول نہ بھیج دیں. کتنا انصاف ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اچھا مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ چار قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. ایک تو بالکل بہرا آدمی تھا جو کچھ بھی نہیں سنتا تھا, دوسرا بالکل احمق پاگل تھا دنیا میں, تو وہ پاگل تھا ظاہر ہے تو وہ اس لیے کچھ جانتا ہی نہیں تھا. جیسے دنیا میں ہوتے نا کئی لوگ اس طرح سے پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں یا جو بھی ان کی مینٹلی صحیح نہیں ہوتے. تو تیسرا بالکل بڈھا آدمی جس کے حواس ہی درست نہیں. چوتھے وہ لوگ جو ایسے زمانوں میں گزرے ہیں جن میں کوئی پیغمبر یا ان کی کوئی تعلیم ہی نہیں تھی. تو اب بہرا جو تھا وہ کہے گا اسلام آیا لیکن میرے تو کانوں میں آواز ہی نہیں پہنچی کیونکہ میرے تو کان سنتے نہیں تھے, تو مجھے کیسے پتا چلتا یا اللہ. تو یعنی وہ اپنی حجت دے گا, اپنا ایکسکیوز دے گا. دیوانہ کہے گا اسلام آیا لیکن میری تو حالت یہ تھی کہ بچے مجھ پہ مینگنیاں پھینکتے تھے. یعنی بچے دیوانوں کو دیکھ کے ایسے ہی جو پاگل ہوتے ہیں ان کے پیچھے پتھر پہننے لگتے ہیں, کچھ پہننے لگتے ہیں نا. تو یعنی میں تو اس حالت میں تھا, مجھے کیا پتا چلنا تھا. اور جو بالکل بوڑھا بد حواس بے حواس آدمی جس کے حواس ہی بہت ہی بڑھاپے میں پہنچ گیا, وہ کہے گا اسلام آیا لیکن میرے تو ہوش و حواس ہی درست نہیں تھے, میں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ کیا چیز ہے یہ. تو رسولوں کے زمانے کا اور ان کی تعلیم کو موجود نہ پانے والوں ان کا کال یہ ہوگا کہ نہ رسول آئے نہ میں نے حق پایا, پھر میں کیسے عمل کرتا. سمجھ آئے؟ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو چار قسم کے ایکسکیوزز دیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے. ویری جینوئن ایکسکیوز, ظاہری بات ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی طرف پیغام بھیجے گا, اچھا جاؤ جہنم میں جا کے کود جاؤ. اللہ کی اس قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر وہ فرما برداری کر لیں گے اور جہنم میں کود پڑیں گے تو جہنم کی آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی, اور جو رکیں گے انہیں حکم عدولی کے باعث گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی کیا ہوگا؟ اس دن پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں کودو. تو ان چاروں کے اللہ تعالیٰ ایکسکیوز سننے کے بعد جب یہ حکم دے گا, ایک اور ابو یعلا کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اب تمہیں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس نہیں آئے رسول, یہ بھی نہیں ہوا, لیکن جاؤ اب تم جہنم میں چلے جاؤ. اور جہنم سے بھی ایک گردن اونچی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنتے ہی وہ لوگ جو نیک تباہ ہوں گے وہ فوراً دوڑ کے جا کے اس میں کود پڑیں گے, اور جو خود ہی بد ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ہم اسی سے بچنے کے لیے تو تیرے سامنے عذر معذرتیں کر رہے تھے, تو ہم نے اسی میں ہی جانا ہے. تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تم خود میری نہیں مانتے تو پھر میرے رسولوں کی تم نے کیا ماننی تھی. آج میں جب تمہیں خود حکم دے رہا ہوں کہ جاؤ جہنم کے اندر تو تم میری نہیں سن رہے, آج میرا حکم نہیں مان رہے, تو تم ان رسولوں کی کیا مانتے؟ اب تمہارے لیے فیصلہ یہی کہ تم جہنمی ہو, اور جو فرما برداری کریں گے تو ان سے کہا جائے گا تم جنتی ہو, ان کا وہاں پہ ٹیسٹ ہو جائے گا. اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اچھا جو معصوم بچے ہیں ان کا کیا بنے گا, کیونکہ ان کے پاس تو ٹھیک ہے ان کے گھر ماں باپ مشرک بھی تھے, تو ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا, ان کو تو بات پہنچی نہیں, وہ تو چھوٹے ہوتے ہی مر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہے. ان جناتوں میں مشرکین کی اولاد سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہے. تو کہا گیا رسول اللہ انہوں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا. آپ نے فرمایا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ یعنی جو کیونکہ ان کا نہ کوئی عمل نیک ہے نہ کوئی بد عمل ہے, تو یہ جنت کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ خادم ہوں گے، جنت کے خادم ہوں گے. تو دیکھیں آپ سمجھ آ گئی نا کہ جو کہیں گے کہ اللہ آئے تیرے رسول آتے تو ہم تو مانتے، ہم تو جی جان سے مانتے، اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ ان کو کہے گا اچھا پھر اب میرا حکم مان لو، ٹھیک ہے اس وقت تو نہیں تمہارے پاس آیا تو اب مان لو. تو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیج دے، حجت تمام نہ ہو جائے، عذاب نہیں وہ دیا کر. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم، ان نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال طبقے کو، ففسقوا فیہا، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ ان کا خوشحال طبقہ جو ہوتا ہے، ان کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے وہ نافرمانیوں میں پڑ جاتی ہے. فحق علیہ القول، تو علیہ القول، تو سچ ہو جاتی ہے اس کے پر بات. فدمرناها تدمیرا، تو تباہ کر دیتے ہیں ہم ان کو، پھر تباہ کرنا. اب یہ کس چیز کا، اللہ تعالیٰ کا رول بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اپنے لیے عذاب کا فیصلہ اللہ کے ہاں سے کرا لیتی کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو عذاب پھر آتا کس طرح ہے؟ اب عذاب کا بھی تو کوئی سبب چیز بنتی ہے نا، عذاب آتا کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ پھر عذاب آنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، ان کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، سوری جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، وہ فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں. ان کے پاس اتنا کچھ اللہ تعالی دیتا ہے، اتنا کچھ ان کو نعمتوں کے اندر کر دیتا ہے کہ وہ فاسق ہو جاتے ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو نافرمانی کرنے والا، فسق کرنے لگتے، کلم کلا نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اور فاسق گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی بہت گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. اور جب وہ اتنے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالی نے اپنا قانون بتایا یہاں پہ. اب اس کے اندر نا، یہاں پہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ ہم ان اذا اردنا، اور اس کے بعد جب امر نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ارادہ کر لیتا اور پھر ان کو حکم دیتا، ایسی بات نہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنے اختیار سے اپنے لیے عذاب کو کے اسباب مہیا کر لیتا ہے، انسان اتنی نافرمانیوں میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اس قوم کو تباہ کرنا ہے، تو اس کے اندر ایک میں دو چیزیں آپ کو بتا دوں، دو طرح سے اس آیت کو لیا جاتا ہے. مجاہد نے جو موقف اختیار کیا ہے، تو وہ یہ جو امرنا ہے نا، انہوں نے اس کو کہا امرنا، امرنا مین کے اوپر تشدید کے ساتھ پڑا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ان کو اللہ تعالی حاکم بنا دیتا ہے، ان کو اللہ تعالی ان کی یعنی اس قوم کی حکومت دے دیتا ہے. کن کو؟ مترفین کو، خوشحال لوگوں کو، عیش پرست لوگوں کو. پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب اس طرح کے سمجھ لیں کہ بہت امیر لوگ جب کہیں کسی جگہ کی حکومت پا لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھر وہ امیر سے امیر ترین ہونے کی کوشش کرتے ہیں، امیروں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چونکہ امیر لوگ ہیں، وہ خود اپنی امپائر اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر عوام جو ہوتی ہے وہ کس کو دیکھ کے چلتی ہے؟ جب وہ کرپٹ ہوتے ہیں، جب وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اب وہ سب پتہ چلے گا کہ کس وقت قومیں تباہ ہوئی. ہر جگہ تاریخ میں لکھا ہوگا لہو و لعب میں مبتلا ہو گئے، شراب و شباب کے اندر ہو گئے، فلاں ہو گئے. تو پھر اس کے بعد ساری قوم کے لیے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں. اور ابن عباس نے جو قرات کی ہے تو وہ یہی کی ہے جیسے ہم ابھی پڑھے امرنا، اور اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر کسی قوم پہ اس وقت عذاب دیتے ہیں جب اس کی انیشل، اس کی علامت کیا ہوتی ہے، شروع کیسے ہوتا ہے اس کی، جیسے سٹیجز ہیں نا کہ اینڈ پہ جا کے تو عذاب آنا ہے، لیکن فرسٹ سٹیج کیا ہوتا ہے، اس قوم میں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، جو فائنینشیل ٹائکونز ہوتے ہیں، تو ان کی کثرت کر دی جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں امیر لوگ، اور وہ اپنے فسق کے فجور کی وجہ سے پوری قوم کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی قرات میں کیا ہے, جب را سوری میم کے اوپر تشدید آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہے, یعنی جو سرمایہ دار ہیں, جو بزنس کلاس, جو بڑی بزنس کلاس لوگ فائنینشلی جو بہت اسٹرانگ ہے, انہیں کو اللہ تعالیٰ قوم کی حکمرانی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری کی رات سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی نیشن میں جب کوئی بزنس ٹائکون, کوئی بہت عیش پسند لوگ اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ بھی ان کی تباہی کی نشانی ہوتی ہے, عذاب الہی کی علامت ہوتی ہے. یا ایسے لوگ اگر کسی قوم میں کثرت سے ہو جائیں تو یہ بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, یہ بھی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اس قوم کو عذاب آنے والا ہے. تو یہ بس عذاب کا سٹارٹ ہے کہ ایسے قوم, ایسے لوگ اتنے زیادہ ہو گئے یا ایسے لوگ حکومت میں آ گئے جو عیش پسند ہیں, جو عیاش ہیں, وہی حاکم اگر بن گئے عیاش لوگ تو پھر بتائیں اس کا حال کیا ہوگا اس قوم کا, وہ تو پھر اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوگی نا. اور عام لوگ کیا کریں گے, عام لوگ کہیں گے اچھا جی, وہ عام لوگ کس سے متاثر ہوتے ہیں, مالداروں سے ہوتے ہیں نا اور حکمرانوں سے ہوتے ہیں نا, ان کے اخلاق اپناتے ہیں, ان کے اعمال اپناتے ہیں. اب وہی بد عمل ہوں گے تو پوری قوم بد عمل ہو جائے گی, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا نا ان کو سب سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے اعمال اور اخلاق صحیح رہے, اس لیے کہ اگر وہ عیاشی میں پڑ گئے اور وہ غافل ہو گئے تو پوری قوم ان کی وجہ سے غلط راستے پہ پڑ سکتی ہے اور پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے. وہ قوم ان کو دیکھتی ہے, ان کو آئیڈیالائز کرتی ہے. اور آج اگر اب بزنس ٹائکون کہہ لیں یا جو ہمارے جن کو ہم سیلیبریٹیز کہتے ہیں, سٹارز کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں, انہیں کو لوگ دیکھتے ہیں نا, کوئی فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں تو پوری قوم ہی اس میں پڑ جاتی ہے کیونکہ سب لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ فلاں نے شادی ایسی کی, فلاں یہ کپڑے پہنتا ہے, فلاں ایسے کرتا ہے, فلاں ایسے چلتا ہے, فلاں ایسے, سب نے ان کو کاپی کرنا ہے. تو جب ان کو کاپی کریں گے تو سب کا حال کیا ہو جائے گا, اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب کا کوڑا برستا ہے. اب سمجھ آ گئی اللہ کا طریقہ کیا ہے کسی قوم پہ عذاب بھیجنے کا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ, اور نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کی, اور ان سب بستیاں ہلاک کیسے ہوئی, یہی جو اللہ نے قانون بتایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ہلاک کیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور من القرون بستیوں میں سے ڈفرینٹ زمانوں میں آئیں ڈفرینٹ زمانوں کے لوگ, اور واقعی نوح علیہ السلام کے بعد ہم جو قرآن میں ہی پڑھتے ہیں آد یہ سمود قوم شعیب قوم لوط سب نوح علیہ السلام کے بعد کے زمانے کی قومیں ہیں, کتنی قومیں تباہ ہوئیں کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے تو اس طرح شرک وغیرہ تو کچھ تھا نہیں نا, تباہی اسی طرح ہوئی, مترفین نے فساد کیا, مترفین نے فسق کیا اور باقی سارے پھر اس میں انوالو ہوتے چلے گئے. اور ان بستیوں کے نام کیا ہیں, کتنی ہی کہا گیا, ٹھیک ہے, تو اب کتنی کا مطلب کتنی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وکفا بھی ربی کا بھی دونوں بھی عبادی خبیرم بصیرا, اور یاد رکھو تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. ان کے سب کے جو بھی گناہ تھے ان کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے, اور صرف خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ جا کے خبر پہنچا رہے ہوں کہ اللہ ایسے کر لیا کسی نے یہ کر لیا, نہیں وہ خود دیکھنے والا بھی ہے, وہ خود جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے سب کے گناہوں کو. جیسے ہمیں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم خود خبیر اور بصیر بننے کی کوشش نہ کریں, اللہ ہے نا اس کے بندے, عبادی ہی اپنے بندوں کے ہیں, اسی کے بندے, وہ خود ہی دیکھتا ہے. اب ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی ایک ایک کیلکولیشن رکھیں کہ فلاں ایسے کر رہا ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے. اور اس بات کو اگر ہم اپنے لیے سوچیں دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کافی ہے, کسی اور کو بھی نہ پتا چلے, کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میری نیتیں کیا ہیں اور میرے عمل کیسے ہیں، لیکن اللہ کافی ہے، اور کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ وہ جانے یا نہ جانے، وہ کافی نہیں ہے کہ اس کو پتا چل گیا. ہم کتنا انسانوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو کلیئر کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کی تعویلیں دیتے رہتے ہیں، نہ ہمیں معاف کر دے، مگر جو رب دیکھ بھی رہا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے اس سے کیسے چھپ سکتا ہے. من کانا یرید العاجل آتا، جو کوئی ارادہ رکھتا ہے جلدی ملنے والی چیز کا، جلدی ملنے والی کیا ہے؟ انسٹنٹلی مل جائے دنیا. جو جلدی چاہتا ہے کہ یہ بس مجھے بدلہ یہی مل جائے، میں دنیا میں نے جو اچھا کیا نا اس کی تعریفیں مجھے مل جائیں، وہ مجھے اپریشیٹ کریں لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تمہیں جلدی چاہیے، تو اجل نہ لہو فیہا ما نشاء لمن نرید. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں کچھ قاعدے قانون بتا دیے گئے، جو جلدی چاہتا ہے ہم بھی اس کو جلدی دے دیتے ہیں، لیکن فیہا اس میں، کس میں؟ اسی دنیا میں. ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا. آپ کو تعریفیں چاہیے؟ جتنی اللہ چاہے گا بس اتنی ہی ہوں گی، لیکن لیمن نورید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں سب کو ملیں گی بھی نہیں. اب وہ انسان تو بڑے دے نقصان میں رہ گیا نا، جو دنیا کے لیے چاہت اس نے رکھی کہ بس جلدی مجھے اس کا فائدہ ملے، جلدی میں یہیں سمیٹ لوں، یہاں پہ مجھے واہ واہ مل جائے، یہاں پہ مجھے پوزیشن مل جائے. ہو سکتا ہے پوزیشن ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ مسجد کا پریزیڈنٹ کسی اور کو بنا دے، اور یا ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ کی نہ پوزیشن ملے، کوئی اور ملے، چھوٹی مل جائے. یعنی اگر کسی کی نیت یہ ہے نا کہ بس مجھے یہاں مل جائے، اب پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، لوگ سلام کرنے لگے، تو وہ بھی سب کو نہیں ملنی، اور جس کو ملے گی بھی جتنا اللہ چاہے گا اتنی ملے گی. لیکن ٹھیک ہے یہاں پہ مل تو جائے گی، مگر پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم جعلنا له جہنم، پھر مقرر کر دیتا اس کے لیے جہنم. یصلاها مذموما مدحورا، جس کے اندر وہ ملامت زدہ اور رحمت سے دور داخل کرا جائے گا. نہیں ٹھیک ہے، تم نے تو دنیا میں لے لیا نا، اب ان کاموں کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. دیکھ لو، انسان آخرت کے لیے بھی کر سکتا ہے کوشش، اور یہ جلدی ملنے والی کے لیے بھی کوشش کر سکتا ہے. دیکھیں جس نے دنیا کے لیے کوشش کی، اس کی تو کوشش کا یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا دنیا کے لیے جو کوشش کرتا ہے، جو دنیا کے لیے چاہتا ہے کہ اس کے اندر فائدہ مل جائے میری نیکیوں کا مجھے، تو ملے گا اتنا ہی جتنا تقدیر میں لکھا ہوا اللہ نے، اس سے زیادہ نہیں ملنا. لیکن جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے آگے بتایا جا رہا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کو اور کوشش کرے اس کے لیے کوشش، اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کرنی چاہیے، ارے ایسے ہی نہیں کہ بس سر سے اتارنے والی، جیسی کوشش ہونی چاہیے، جیسی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے اس کا کرائیٹیریا، اس کے مطابق کوشش کرے نیکی کے لیے، ویسے دوڑے جیسے دوڑنا چاہیے. وہ ہوا مؤمن، اور دوسری شرط یہ کہ وہ ایمان والا بھی ہو. تو پہلی کیا شرط ہے؟ جو ارادہ کرے آخرت کا، یعنی نیت اس کی آخرت کی ہو. دوسری کیا؟ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے جیسے بھاگ دوڑ کی کوشش، جیسے کوشش کرنی چاہیے، یعنی وہ بھی سنت کے مطابق سٹینڈرڈ ایک رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کے مطابق کوشش ہونی چاہیے، اور اتنی کوشش ہونی چاہیے. جن کے کام کوالٹی کے نہیں ہوں گے یا اس ریکوائرمنٹ کے مطابق پورے نہیں اترتے ہوں گے، ان کی بھی کوشش ضائع ہو جائے گی. تو نمبر ٹو یہ کرائیٹیریا ہو گیا. نمبر تھری، وہ ہوا مومن، اور وہ ایمان بھی لانے والا ہو. ایمان بھی ضروری ہے، اس لیے اگر کوشش بھی آخرت کے لیے کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے بھی بڑی خوبصورت، دیکھنے میں کوالٹی بھی بڑی اچھی ہے، بڑی بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، لیکن ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر ان تینوں میں سے اگر ایک بھی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو تو پھر نہیں، وہ ایکسپٹڈ نہیں ہے وہ نیکی. اچھا اگر ایسا ہوا کہ ایمان ہے، کوشش بھی بڑی ہے، لیکن نیت میں کہیں ریاکاری ہے، کہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہیں کوئی دنیا کے فائدے لینے کی حرص ہے، لیکن کوشش بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہے، کوشش میں اتنی کوشش، سعی کیا ہوتی ہے، جب سعی کرتے ہیں صفا مروا کی تو اس میں کیا ہوتا ہے، تیز تیز چلتے ہیں نا، تو یعنی بھاگ دوڑ بھی بہت ہے، بس ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگا ہے، بڑی محنت کے ساتھ لگا ہے، لیکن اندر کہیں چھپا ہوا ارادہ ہے، دنیا کی طلب ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی شہرتیں ہیں، تو کیا پھر وہ بھی نہیں ایکسیپٹڈ ہوگی. تو ان تینوں میں سے، یہ تینوں ضروری ہیں، تینوں میں سے ایک بھی مس ہو گئی تو یہ نہیں ملے گا جس کا آگے کہا جا رہا ہے. ہاں جس کی جو یہ تینوں کو لے کر آئے گا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ لوگ ہیں جن کی کوششیں کی قدر کی جائے گی. کہ پھر ایک نیکی کے بدلے دس اور دس سے زیادہ، کبھی ستر اور ستر سے زیادہ، پھر بے حساب تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے وہ اتنی قدردانی پھر اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک کھجور کو اوت پہاڑ کے برابر کر دے گا. لیکن پھر یہ تینوں کرائیٹیریا بھی تو میٹ ہو نا. ہم اپنی کوششوں کو بھی دیکھیں، یہ جو ہم اتنی بھاگ دوڑ یہ کر رہے ہیں، ہم سوچیں کہ کیا تعریفیں ملنے پہ تیز ہو جاتی ہیں، یا لوگ بڑی دعائیں دیں اور بڑا واہ واہ کریں اور شاباشے دیں اور یہ کریں تب تیز ہو جاتی ہیں، اور کوئی بھی نہ پوچھے، کچھ بھی نہیں مل رہا، نہ کوئی تعریف کبھی کسی نے کی، نہ میرا کبھی نام لیا کسی نے، نہ مجھے اچھا کہا کسی نے، نہ میری کوئی واہ واہ ہوئی، نہ میری کوئی لیے دعائیں ہوئی، نہ مجھے کوئی، تو پھر کیا فائدہ میرا کرنے کا اگر ایسی چیز آ رہی ہے ذہن میں. سمجھ لیں یہ کوشش اللہ کے لیے تھی ہی نہیں، یہ تو جن کے لیے تھی، جب تک وہ چیز ملی آپ کرتے رہے، جب ملنی بند ہو گئی تو چھوڑ دیا. یہ ہے کوشش جس کی قدردانی کی جائے گی، جس کے اندر یہ تین یعنی کرائٹیریا میں آپ تینوں کو نمبرنگ کر دیں، جس کے اندر یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں گی. تو ایک کون تھا جس کا ارادہ دنیا تھی، دوسرا کون ہے جس کا ارادہ آخرت ہے، دونوں کے انجام کیسے ہیں، ایک کیسا تھا، یعنی وہ اس کو اتنا فائدہ بھی نہیں ملا، اس لیے کہ فائدہ اتنا ہی ملا جتنا اللہ نے چاہا، اور سب کو بھی نہیں ملا، جس کو اللہ نے چاہا اس کو ہی ملا. لیکن پھر بھی کتنا بھی مل جائے، دنیا تو سارا ہی فائدہ حقیر ہے نا، سارا ہی کم ہے. اگر آپ سوچیں نماز ہے یا روزہ ہے یا صدقہ خیرات ہے، اگر یہیں تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ دے دے، بہت بھی ہوگا، پیسہ مل جائے گا، خوشحالی مل جائے گی، تب بھی کم ہے. آخرت میں کیونکہ کچھ بھی نہیں ملنا، اور ایسے بندے کو آخرت میں بالکل کنگال ہوگا، کیونکہ اب اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں، جو بھی بدلہ ملنا تھا اب تم اگر ایک ہی جگہ مل سکتا ہے، دنیا کے اندر تم نے اگر نیت کی تھی، آخرت کی نیت ہی نہیں کی تھی، تو پھر کیسے تمہیں وہاں پہ ملے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ ابن جدعان جو تھا وہ جہالت کے اندر بہت لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، بڑا لوگوں کے ساتھ اچھائی بھلائی کرتا تھا، تو اس کو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس نے کبھی نہیں یہ کہا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمانا. آخرت پہ جب ایمان ہی نہیں ہوگا، آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہوگا، اللہ کیوں دے؟ یہ بہت سینسیٹیو چیز ہے، اس لیے کہ انسان کی نیت میں کہیں یہ آ جاتا ہے، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری قدردانی کریں، یہاں پہ تو میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یہاں پہ جی. تو ویلیو اور پوچھنے کے پیچھے کر رہے تھے، تو بس ہو سکتا ہے یہاں پہ پوچھنا شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بھی نہ پوچھے، لیکن یہیں پہ نیکی کا اجر مل گیا. اس لیے آپ کو ان لوگوں کا پتا ہوگا نا، جو تین قسم کے لوگ، جن سے سب سے پہلے جہنم کا دہکایا جائے گا، وہ ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی ہے. انہوں نے دنیا میں نیکیاں کی، شہادت سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ عالم دین ہے، وہ علم کا اس نے ساری زندگی خدمت کی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ یعنی بظاہر ہماری نظر میں تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں. اور پھر اس طرح سخی ہے، اس نے اپنا پیسہ بڑا بہایا، لوگوں کے اوپر بڑا سپینڈ کیا، خدمت خلق بہت کی، لیکن پھر اس کے بعد کیا؟ سب سے پہلے جہنم میں یہی ڈالے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی نیت کی تھی. دیکھیں اگر ہم ان دو آیتوں کو ہی پکڑ لینا، ہمارے آدھے غم جو دکھ ہے نا وہی دور ہو جائے، کیونکہ ہمارے آدھے غم تو یہی ہوتے ہیں جی میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا کیا, اس نے مجھے پوچھا نہیں, میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس نے کیا مجھے دیا. اب آپ دکھی ہوئے پھر رہے ہیں, دکھی ہوئے پس سارا وقت آپ کو یہ غم لگا رہتا ہے میں نے کتنا اس کے لیے کیا. مڑ کے مجال ہے کہ اس نے پوچھا. تو اگر دنیا کے لیے کیا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ نہیں کیا دنیا کا. فرمایا ماں نشاؤ, جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ہم, اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کو ہی ہم دیتے ہیں. یہاں کا فائدہ گارنٹیڈ نہیں ہے پھر بھی کہ آپ نے ارادہ کیا, چلو اللہ معاف کرے میں دنیا کا ارادہ چلو بھائی کر کے بیٹھے, بھائی دنیا کا ارادہ کر لیا کہ ہاں یہاں پہ مجھے یہ مل جائے, اٹس ناٹ گارنٹیڈ. اتنا ویسے نقصان ہے نا, کر بھی لیا یہاں پہ بھی نہ ملا وہاں پہ تو بالکل ہی نہیں ملنا. لیکن جو آخرت کا ارادہ کرے گا ان کرائٹیریا کے ساتھ اس کنڈیشن کو پورے کرتے ہوئے اس کو لازمی ملے گا. گھاٹے میں رہے پھر وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے لیے کیا. ضرور ایک دفعہ ہم سب اپنے اعمال کا جائزہ لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. دیکھیں اینڈ میں پھر اس کا کیا دنیا کے لیے کرتا, ذلیل ہو کے اللہ کی رحمت سے دور ہو کے دھتکارا ہوا کہ چلے جاؤ تم میں جس کے لیے کیا اسی سے جا کے لو. ہر چیز کی تم لوگوں کے لیے کرتے تھے نا, تو جاؤ لوگوں سے جا کے سلا لو. پتہ نہیں ہمارے تو آدھے عمل شاید اسی طرح نہ ضائع ہو جاتے ہوں کہ ہم بس کسی کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں نا تو اب اس کے بعد ضرور امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, بس اس کے بعد مجھے شکریہ کا فون کر دے, اب اس کے بعد میں میرے سامنے کوئی بات نہ کرے, اب اس کے بعد میرے ساتھ یہ پولائٹ ہو جائے اور بڑی اچھی ہو جانا چاہیے, اس کو میرے ساتھ نائس ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. اور اگر نہیں وہ کرتے تو پھر گلے شکوے اور غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تو نیکیاں تو ضائع ہو گئی نا. استغفر اللہ, جو اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر تو وہ نیکی کے بدلے میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. اس نے نیکی اس کے ساتھ تھوڑی کی, اس نے تو اپنے ساتھ کی. کیا ہم نے پڑھا, جس نے ہدایت پائی اپنے لیے پائی, جس نے نیکی کی اپنے لیے کی ہے, انہوں نے دوسرے کے ساتھ تھوڑی کی. میں نے آخرت کے لیے کیا نا تو میں نے اپنے لیے کی ہے. تو ہم یہ دو آیتیں سمجھ لیں گے نا اگر تو ہمارے بالکل کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے آخرت کے بارے میں بھی, اور کیا ہے جو جس کو غم بنانا ہے, جس کو اپنی فکر بنانی ہے. غم یہ نہیں بنانے اس نے میرے ساتھ پلٹ کے پھر کیا کیا. اس میں میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم انسان ہیں نا, ہم سب اس چیز میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں بس یہ ہوتی ہے کہ بس اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے میری طرف سے تو بس کوئی مجھے اچھائی ہی ملنی چاہیے, اور برائی مل جائے تو مایوس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب چاہت تھی نا پیچھے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو جائے تو پہلے سب سے نیتوں کو درست کرنا, اپنی تمام کوششیں اپنی تمام دوڑ دھوپ اس کو سامنے رکھ کے کرنا کہ مجھے آخرت میں یہ اللہ چاہیے, اور اپنے آپ کو یاد کراتے رہنا بار بار. یہ نہیں کہ آپ کام شروع کرتے وقت ہی نیت کریں, بار بار نیتوں کو چیک کریں, کیونکہ کبھی ہم بڑی اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہمیں واقعی آخرت ہی چاہیے ہوتی ہے, ہم بڑے اچھے آخرت کے اس کے ساتھ پروگرام کے ساتھ کہ بھائی مجھے اللہ مجھے جنت دے دینا, لیکن بیچ میں جا کے کہیں نیت خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدردانی پھر کیسی ہوگی جب وہ آپ کی کوششوں کی اس دن قدردانی کرے گا, جس جو ہم دنیا میں کسی کے بھلائی کی قدردانی کریں تو کتنا ہم دوسرے کو اس کے آگے کتنے زیادہ مشکور ہو جاتے ہیں. اللہ کی قدردانی کیا ہوگی سوچے, لیکن وہ ان لوگوں کو ملے گی کیونکہ یہ مشکل چیز ہے. کلن میں دہا الائی وہا الائی منا پائی ربی کا, دونوں کو ہم دیتے ہیں, ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی. کن کو؟ یہ دو کی پیچھے بات ہوئی نا 18 اور 19 آئے. دنیا چاہنے والوں کو بھی ہم دیتے ہیں اور آخرت چاہنے والوں کو بھی ہم دیتے ہیں, دونوں کو ہم اپنی بخشش دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جن کو دنیا میں بھی کچھ مل رہا نا, یا کوئی کامیابی یا کچھ ہے, وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, آخرت چاہنے والوں کی بھی اللہ کی طرف سے ملے گا. اس لیے کہ دنیا میں دیکھیں جتنے بھی جو بھی چیزیں وہ یوز کر رہا ہے, جس کے ذریعے وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے, وہ کوئی بھلائی کرتا ہے, چاہے وہ وقت ہے, چاہے وہ زندگی ہے, چاہے وہ طاقت ہے, وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. دونوں لوگوں کو اللہ کی طرف سے فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں کچھ کرنے کی. ایک اسے دنیا کمانا شروع کر دے, کا ارادہ کر لیتا ہے, ایک آخرت کا ارادہ کر لیتا. مما کا ناتا ربی کا محدورا, اللہ کی جو بخشش ہے, تیرے رب کی جو بخشش ہے وہ نہیں ہے رد کی گئی, نہ مومن سے نہ کافر سے, نہ دنیا کے چاہنے والے سے نہ آخرت کے چاہنے والے سے. سب کے لیے وسائل ایک جت نہیں ہیں. آلموسٹ دیکھیں تو زندگی سب کو ملتی ہے, وقت سب کو دیا جاتا ہے, عقل سب کو دی جاتی ہے. اب کوئی اس سے دنیا کی ڈگریاں خرید لے اور کوئی اسے آخرت کا علم لے لے جسے آخرت بن جائے, کوئی اس سے دنیا کی کمائیاں کرتا رہے, مال کماتا رہے, اور کوئی اس سے نیکیاں کما لے. یہ تو اپنے اوپر ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دیے. ہمارے ہمیں تو چونکہ ہمیں بچپن سے ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے نا, یہ کر لو تو پھر اتنے پیسے بن جائیں گے, اتنا تمہارا وہ کریئر یہ ہو جائے گا, تو اتنے اتنے بڑے گھروں میں رہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم اس سے آگے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہماری سوچ بس دنیا 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 اور دنیا کے فائدے اور دنیا میں ملنا اور دنیا کے ارادے اور دنیا کی نیتیں بس یہی بن جاتی ہیں. ہماری پھر سوچ وہاں تک جاتی ہی نہیں ہے, یہی کہ کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں, یہاں پہ کس کا کتنا نفع ہوگا یہ کام کرنے سے, کتنا نقصان ہوگا وہ کام کرنے سے. دیکھیں کچھ لوگ اسی وقت میں رہتے ہوئے انہی فیسلٹیز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ, وہ آخرت اپنی بنا رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں بالکل فارغ ہیں لیکن وہ اپنی آخرت سے غافل ہو کے دنیا میں ہی لگے ہوئے. تو کوئی طالب دنیا ہے, کوئی طالب آخرت ہے. تم نے جو بننا ہے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو موقع دیا, چانس دیا, بخشش ہے تیرے رب کی. انظر کیف بدلنا بعدہم علی بعد, دیکھو کس طرح, سوچو غور کرو کیسے اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر. یعنی مرتبے میں فرق ہے, اس دنیا میں بھی کسی کا کچھ مرتبہ ہے, کسی کو کتنی عقل دی, کسی کو کتنی سمجھ دی, کسی کو کتنی صلاحیتیں دی, تو مراتب میں اس طرح سے درجوں میں فرق ہے نا. رزق میں بھی فرق ہے, مال کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا, کسی کو حسن زیادہ ملا کم ملا. تو دنیا میں اس طرح سے بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دے دی, ٹھیک ہے. ولل آخرات اکبر درجات, لیکن یاد رکھنا آخرت کے جو درجے ہیں نا, آخرت درجوں میں بہت بڑی ہے, اکبر تفضیلہ اور فضیلت میں بہت بڑی ہے. یعنی دنیا میں تو تم سمجھتے ہو جی وہ ہائی کلاس یا لیڈ کلاس, پھر ایک مڈل کلاس, پھر ایک لوور مڈل کلاس, پھر ایک لوور کلاس, اس طرح آپ نے درجے بنائے ہوئے ہیں نا دنیا میں. تو اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں ہم تو صرف یہ سوچ رہتے ہیں نا, ایک جنتی اور ایک جہنمی ہے. یہ اس طرح کا فرق نہیں ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے اور ایک لوور کلاس ہے, جو ہم دنیا کا فرق سمجھتے ہیں, اس طرح کا فرق نہیں ہے. وہاں پہ یہ ہیوج ڈفرنس ہے, ہیوج, بہت بڑا فرق ہے. بھائی کہاں ایک محلوں میں بیٹھا ہوا اور باغوں میں, اور نیچے نہریں جا رہی ہیں, اور سکون ہے اور خوشی ہے اور آرام ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے اور ہمیشہ کی جوانی ہے اور سکون ہمیشہ کا ہے, اور دوسری طرف کہاں آگ ہی آگ ہے اور کہاں تھور کا درخت ہے اور کہاں ابلتے ہوئے پانی ہے اور کہاں چیخیں ہیں اور ٹارچر ہے. دنیا میں ہی آپ ایک کو دیکھ لیں, ایک جیل میں ٹارچر برداشت کر رہا اور ایک محل کے اندر بیٹھا, فرق تو ہے لیکن اتنا بڑا فرق نہیں ہے. یا ایک سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور ایک 5-star hotel 7-star hotel کے اندر بیٹھ کے کوئی بہت لیوش کھانے کھا رہا ہے, تو فرق تو ہے لیکن اتنا فرق نہیں ہے. پیٹ اس کا بھی بھر جانا ہے اور اس کا بھی بھر جانا. جو ٹارچر سہ رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے اور جو محلوں میں بیٹھا وہ بھی جی رہا ہے. مگر آخرت میں یہ اتنا ہیوج ڈفرنس ہے کہ ایک ہے وہ جی رہا ہے لیکن دوسرا ہے وہ یعنی موت سے بھی بدتر جینا ہے. اس کو جینا نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اس کو موت کہہ سکتے. تو وہاں کے ہیوج ڈفرینسز ہیں. ہم تو یہاں پہ فقیر نہیں ہونا چاہتے اور اللہ فقر سے محفوظ رکھے. انسان یہاں ذلیل نہیں ہونا چاہتا. حالانکہ یہاں کی ذلت تو کیا تھوڑے لوگوں کے اندر ہی ہے نا, مگر اللہ اس سے محفوظ رکھے. اور یہاں پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچے. آخرت کی تو یعنی ذلت اور اس کا جو فقر ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آپ یہ دیکھیں جنت اور جہنم کے اندر بھی ان دیم سیلز بھی جو درجوں کا فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے جہنم کے تو درک ہے نا, لیکن جنت کے درجے یعنی درجے اوپر کو ہوتے ہیں. جنت کے اندر جو درجے ہیں ان میں بھی بہت فرق ہے. سب درجے ایک جیسے نہیں کہ سارے جنت میں انٹر ہو گئے تو سب ایک جگہ ہی رہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کی کیا ہے, ایک ایک کچی بستی میں لوگ رہ رہے ہیں اور ایک کیا کوئی بہت ہی پوش علاقہ, کوئی جو بھی سمجھ لیں جہاں پہ بڑے بڑے گورنر اور پرائم منسٹر ہاؤس ہوں گے اس روڈ کے اوپر رہ رہے ہیں. اب دونوں کے نیبرہڈ میں, دونوں کے علاقوں میں, دونوں کی قیمتوں میں, جگہوں کی بہت فرق ہے نا, لیکن یہ اتنا بڑا فرق نہیں. جنت کے جو درجے ہیں ان میں اتنا بڑا فرق ہوگا کہ نیچے والے دوسری کی طرف دیکھیں گے تو وہ اتنا دور ہوگا وہ درجہ, جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو نا, فرمایا ایسے ہوگا جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کی طرف دیکھتے ہو. کتنے دور ہیں ستارے, اس طرح وہ ان کے محل نظر آئیں گے جو دوسرے درجے والے ہوں گے. او جی میری فلاں دوست کا محل, او میری فلاں کا محل, میں اس کو جانتی ہوں. مگر وہ اتنا ہیوج ڈفرنس ہوگا, ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے ان کے محل. تو فضیلت میں بھی بہت ڈفرنس ہوگا. پھر دنیا میں ہم چاہتے ہیں ٹاپ کلاس ہونا, جہاں پہ تو اتنا فرق بھی نہیں پڑتا. آخرت میں جہاں پہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے وہاں پہ نہیں چاہیں گے. اور دنیا میں تو تڑپ جاتے ہیں کسی کو دیکھ کے کہ بھی ہائے اس کو مل گیا اور مجھے نہیں ملا, اور اس کے بعد غم کرنا شروع جاتے ہیں, ہائے میں نے بھی تو یہ کیا تھا مجھے کیوں نہیں ملا, وہ کتنے مزے میں رہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ چیز نہیں. آخرت میں کیا کریں گے جہاں پہ بہت زیادہ درجوں کا ڈفرنس ہوگا. پتا چلے وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے دوست اور ہم نیچے رہ رہے ہیں, جبکہ ہمیں بھی صلاحیتیں ملی تھی, ہمیں بھی زندگی ملی تھی, ہمیں بھی وقت ملا تھا. جب انسان آخرت کے درجات کا سوچتا ہے نا تو کتنا زیادہ ڈفرنس ہوگا. تو پھر انسان نیکیوں میں مقابلے کرتا ہے, پھر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر چاہتا ہے کہ میں پوری کوشش اپنی اس میں لگا دوں کہ مجھے اونچا درجہ چاہیے. اور اگر پتہ نہ ہو تو پھر انسان یہی کہتا ہے کوئی بات نہیں جنت میں تو چلے ہی جائیں گے نا, یہاں پہ بھی کوئی بات نہیں, آپ کسی کوٹھڑی میں بھی رہ لیں تو کیا جھگی میں رہ لیں, رہنا ہی ہے نا, کیوں نہیں رہ لیتے پھر, یوں اچھے سے اچھے مکان بنانے کی کوشش کرتے, بڑے سے بڑا, زیادہ خوبصورت سے خوبصورت. یہاں پہ تو رہنے کا بھی کتنی دیر رہیں گے, 50-60 سال, وہاں پہ تو ہمیشہ رہنا, تو وہاں پہ اوپر کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ. اور الہ بنانا صرف بتوں کو نہیں ہوتا یا پتھروں کو نہیں ہوتا, انسان انسانوں کو بھی الہ بنا لیتے ہیں جب انسانوں کی خاطر کام کرتے ہیں. انسان دنیا کو بھی الہ بنا لیتے ہیں, اپنی خواہشات نفس کو بھی الہ بنا لیتے ہیں. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کی خواہش نفس ہے, اس کو بھی الہ بنا لیتے ہیں. ڈالر کو بھی الہ بنا لیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الدرہم اور عبد الدینار جو ہے ہلاک ہو گیا. اس وقت درہم اور دینار تھے نا، آج ڈالر ہے. پھر کیا ہوگا اگر کسی نے بنا لیا تو؟ تم نہ بناؤ، ایسا نہ کرو. پھر کیا ہوگا اگر ایسا کیا تو؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا، تو تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ، بے یار و مددگار. تجھے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تیرا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہونا. اور ملامت زدہ، دھتکارا ہوا، کنڈیمڈ. دیکھیں یہاں پہ آج کی ہمیں آیات میں بہت اچھی طرح یہ پتہ چل گیا کہ جو دنیا کا چاہنے والا اور دنیا کا مسافر ہے وہ کیسا ہے، اور جو آخرت کا مسافر ہے وہ کیسا ہے. جس نے اپنا گول، اپنی منزل آخرت بنائی ہے وہ کیسی دوڑ لگاتا ہے، اور جس نے اپنے گولز، اپنی منزل دنیا بنائی وہ کیسی دوڑ لگاتا ہے. اگر ہم بھی ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے کہ عام ایک انسان جو دنیا کے پیچھے دوڑنے والا ہے، تو پھر یہ بس باتیں ہی ہیں جو ہم کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیا اور اتنا یہ کر لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. کیونکہ جب دیکھیں منزل فرق ہوگی تو راستہ ضرور فرق ہوگا. جو آخرت کا چاہنے والا ہوگا، جو آخرت کی سڑک پہ چل پڑے گا نا، ایزی ورڈز میں آخرت کا ارادہ کرتا ہے، سب سے پہلے انسان ارادہ ہی کرتا ہے نا، نیت کرتا ہے، اس کی سڑک پہ چل پڑتا ہے تو وہ جنت تک پہنچ جائے گا. دنیا کا ارادہ کرتا ہے، پتہ نہیں ہے پہنچے یا راستے میں وہ لاسٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے نہیں وعدہ کیا کہ ضرور ہی پہنچے گا، مگر جہنم تک ضرور پہنچ جائے گا.